چند مطالب حالات حاضرہ کے متعلق، ملکی و کچھ عالمی مسائل و صورتحال، تاکہ عزیزوں کو، مومنین کو، جوانوں کو آگاہی ہو ملک میں، دنیا میں جو کچھ انجام پا رہا ہے ہمارے ارد گرد، میڈیا کی اس یلغار کے زمانے میں، بمبارمنٹ کے زمانے میں، جہاں بہت ہی زہریلا پروپوگنڈا کیا جاتا ہے اور جھوٹ محض تحریف شدہ حقائق مسخ کر کے پیش کیے جاتے ہیں، سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ کر کے، حق کو باطل اور باطل کو حق کر کے پیش کیا جاتا ہے، وہاں پر ضروری ہے کہ ہم کسی طریقے سے درست صورتحال کا بھی رکھیں، اندازہ رکھیں، ہمارے پاس ہونا چاہیے ذریعہ. ملکی مسائل میں سر فہرست ملکی جو حالت جاری ہے، مسلسل سیاسی ابتری، ناپائیداری اور اس کے نتیجے میں معیشتی ابتری و بحران، اور قوم کا خوگر ہونا لوگوں کا، کہ جو بلا آئے، جو مصیبت آئے، اسے گلے لگانے کے لیے تیار ہیں. چونکہ بہت بدترین کے لیے جب تیار بیٹھے ہوتے ہیں تو بدتر پر راضی ہو جاتے ہیں. اگر کوئی انسان اس لیے تیار بیٹھا ہو کہ مجھے تو سزائے موت ہوگی یقیناً، اگر اسے عمر قید ہو جائے تو وہ جشن مناتا ہے، باقاعدہ مٹھائیاں کھلاتا ہے کہ سزائے موت پھانسی نہیں ہوئی، عمر قید ہو گئی ہے. بے شک بے گناہ ہو، بے گناہ کو اگر ڈر رہا ہو خوف کہ مجھے پھانسی ہونے والی ہے اور نہ ہو، سزائے موت بے گناہ کو ہو جائے تو افسوس نہیں ہوتا، اسے بہت خوشی ہوتی ہے. یہ حالت ہے اہل پاکستان کی کہ انہیں بدترین صورتحال کی توقع ہوتی ہے اور اس میں بدتر پر بہت خوش ہوتے ہیں کہ اس وقت بدتر ہے، بدترین پھر بھی نہیں ہے. اگر بدترین بھی ہو جائے تو بھی راضی ہیں، یہ ناراض قوم نہیں ہیں بالکل. یہ خصوصیت اللہ نے ان کو دی ہے، کسی چیز پر نہ ندامت ہے، نہ پشیمانی ہے، نہ ان کا کوئی اعتراض اور احتجاج ہے. سیاسی جو ڈھانچہ ہے اس میں ایک گروہ اقتدار میں ہے اور ایک گروہ سیاسی ڈھانچے کا اقتدار سے باہر ہے، اور یہ غلیظ ترین زبان کے ساتھ ایک دوسرے کو خطاب کرتے ہیں. گزشتہ آفتہ جو گزرا ہے اس میں اقتدار میں آیا ہوا سیاسی طبقہ اور اقتدار سے باہر سیاسی طبقہ، انہوں نے ایک دوسرے کے متعلق جو زبان استعمال کی ہے وہ اتنی بے شرمانہ بات ہے کہ اس کو انسان جمعے جیسے سٹیج کے اوپر بیان بھی نہیں کر سکتا. جس طرح کے گفتگو قوم کے منتخب نمائندے جنہیں قوم نے اقتدار سونپا ہے، چونکہ اختیارات کا اعلیٰ منبع، اصلی منبع عوام ہیں، حکومت کا حق عوام کو ہے، حاکمیت عوام کی ہے، عوام نے حاکمیت کے لیے اپنے میں سے چن کے بہترین انتخاب کیے ہیں، اور وہ بہترین اس وقت یہ زبان استعمال کر رہے ہیں ایک دوسرے کے متعلق، پارلیمان میں بھی، پارلیمان سے باہر بھی، میڈیا کے اوپر خصوصاً، اور اپنے جلسات میں، اظہارات میں، کہ جیسے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ ایک سیاستدان کے بقول کے 18 سال سے کم عمر کے افراد کو یہ گفتگو نہیں سننی چاہیے جو پاکستان کی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلیوں میں یا قومی اسمبلی میں ہوتی ہے، یا ٹاک شو جو سیاستدانوں کی شرکت سے ہوتے ہیں ٹی وی کے اوپر، اور اسی طرح ان کی کانفرنسیں صحافیوں کے ساتھ، یا مختلف اجلاسات اور جلسات میں جو ان کی گفتگو ہوتی ہے، یہ 18 سال سے کم عمر کے لوگ نہ سنیں. یہ ان کی نصیحت تھی اخلاقی, ورنہ 18 سال سے کم عمر کے بچوں کو کچھ ہو گیا اگر یہ گفتگو سن کر فساد ان کے اندر آ گیا تو وہ ذمہ دار نہیں ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 18 سال سے نیچے والے سارے محفوظ ہیں, پاک پاکیزہ ہیں, 18 سال سے اوپر والے ان کو آزادی ہے. معیشت جس طرح دگرگون اور ناپائیدار اور متزلزل ہے اور جس کا بلا واسطہ بوجھ اور نتیجہ عوام پر مسلسل آ رہا ہے, تین بجٹ ان چند مہینوں کے اندر تین بجٹ پیش ہو چکے ہیں. ہر بجٹ, بجٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اور مہنگائی, مزید مہنگائی, روزانہ مہنگائی. حکومتی مقتدر وزراء افراد صبح اٹھ کے پہلا کام یہ سوچتے ہیں کہ آج کون سی چیز مہنگی کریں. اس میں ایک انہوں نے شاہکار جو انجام دیا پچھلے ہفتے اور اس پہ کافی گفتگو ہوئی ہے اور رد عمل بھی آیا ہے, وہ یہ کہ حج پٹرول مہنگا کرتے کرتے اور گیس مہنگی کرتے ہوئے, بجلی مہنگی کرتے ہوئے, عالمی مالیاتی اداروں نے یہ شرط رکھی ہوئی ہے کہ آپ نے یہ ساری چیزیں مہنگی کرنی ہیں. چونکہ آپ ہم سے قرضہ لے رہے ہیں, درخواست دی ہوئی ہے قرضے کی, اور ہمیں قرضہ واپسی کو یقینی بنانا ہے, اور واپسی قرضے کی اس وقت ہوتی ہے کہ جب آپ کی درآمد مسلم ہو کہ اتنی ہے کہ آپ قرضہ واپس کر سکتے ہیں. ابھی موجودہ درآمد آپ کی تو اتنی بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک کے ایمرجنسی مسائل حل کر سکیں, اس لیے ضروری ہے کہ آپ بعض چیزوں کی قیمتیں بڑھائیں, بجلی مہنگی کریں, گیس مہنگی کریں, اور مختلف چیزیں مہنگی کریں. لیکن یہ میں نہیں سمجھتا کہ عالمی مالیاتی ادارے نے حج کا بھی کہا ہو کہ حج بھی مہنگا کریں, چونکہ حج پاکستان سے بہت قلیل تعداد 22-23 کروڑ میں سے 1 لاکھ کے لگ بھگ یا 1.5 لاکھ کے لگ بھگ سب ملا کے جو جاتے ہیں اتنے ہوں گے, اور 1.5 لاکھ عالمی مالیاتی ادارے نے کہا ہو کہ ان کے اوپر ٹیکسز بڑھا دیں, حج مہنگا کر دیں, یہ بعید ہے. اتنا بعید بھی نہیں ہے, وہ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن انہیں جتنا قرض کے لیے واپسی چاہیے وہ حج سے پورا نہیں ہوتا. حج جو پاکستان سے سرکاری ایک نرخ کے اوپر لوگ جاتے تھے, اور کچھ اخراجات ایسے تھے, سہولتیں جو پاکستان حکومت کی جانب سے پاکستانی حاجیوں کو دی جاتی تھیں, جسے سبسڈیز کہتے ہیں, یعنی ایک سہولت یا ایک مدد حکومت کی طرف سے کسی چیز کے کرائے کی کمی کی صورت میں یا کسی اور شکل میں یہ سہولت حکومت دیتی تھی, وہ ختم کر کے اور 2 یا 2.5 لاکھ روپیہ حاجی ہر شخص کا بڑھا دیا گیا ہے. اب پہلے اگر 2.5 لاکھ میں حج ہوتا تھا تو اب 4-5 لاکھ میں ایک فرد کو حج کرنا ہوگا. یہ وہ فیس ہے جو اس نے جمع کرانی ہے, جو خود ساتھ خرچ کرنی ہے, وہاں جا کر کھانا ہے اور باقی جو کام کرنے ہیں وہ علیحدہ ہے. اور اس پہ بہت دلچسپ گفتگو کا آغاز ہوا ہے میڈیا کے اندر بھی, اور مذہبی حلقوں میں اور غیر مذہبی حلقوں میں, سیاسی حلقوں میں, پارلیمان کے اندر بھی, اور عوام کے بہت ہی حاکمیت عوام کے منتخب نمائندے جنہیں عوام نے اقتدار سونپا ہے تاکہ ملک و مملکت چلائیں, انہوں نے حج کے متعلق تبصرے کیے ہیں, بہت دلچسپ ہیں. جنہوں نے ووٹ دیے ہیں اپنے اپنے نمائندے کے حتمن سنیں یہ تبصرے انہیں, تاکہ فخر سے سر بھی بلند ہو اور ہر چیز بلند ہو ان کی, کہ ان کا نمائندہ حج کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے, حج کی قیمت بڑھانے پر اس کا تبصرہ کیا ہے. ان میں نہیں, وہ مغلظات ساری یہاں نہیں پیش کرنا چاہتا آپ کے سامنے جو انہوں نے پیش کی ہیں. حج میں ظاہر ہے احکام حج منفرد نوعیت کے ہیں، یہ تو اگر اسلامی نظام ہوتا تو وہاں ضرورت ہے تبیین کی کہ حج کے حکومتی فرائض کیا ہیں اور حج کے عوامی اور اجتماعی فرائض کیا ہیں۔ اسلامی حکومت میں حاکم شرعی کے لیے واجب ہے کہ وہ ہر سال اہتمام کرے حج کا، اور امت اسلامیہ کا ایک حصہ حج کے لیے جائے۔ یہاں تک ہے حج کے احکام میں کہ اگر کسی سمے خدا نخواستہ مسلمان مملکت میں ایسی صورت حال پیدا ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی حج پر جانے کے قابل نہیں ہے، مستطیع نہیں ہے، یا کسی اور مشکل مجبوری کی وجہ سے حج پہ نہیں جا سکتا، حاکم شرعی، حاکم اسلامی، حاکم دینی کے لیے واجب ہے کہ وہ بیت المال سے ایک چشمدید قابل اعتناء، ایک بڑی تعداد مومنین کی آمادہ کرے سرکاری خرچے پر، جن کا تمام خرچہ سرکار اٹھائے، اور انہیں حج پر بھیجے۔ حج معطل نہ ہو، حج کا تعطیل ہونا جائز نہیں ہے، گناہ ہے سب کے لیے اگر حج تعطیل ہو۔ آج وہ صورتحال نہیں ہے کہ اگر چند لوگ نہ گئے، مثلا ایران کے حجاج چند سال نہیں گئے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ حج نہیں ہوا، حج ہو گیا ان کے بغیر بھی، لیکن چونکہ اب جغرافیائی طور پر ممالک اور اقوام بٹ چکے ہیں آپس میں، ایک قوم اور ایک حکومت کے تابع نہیں ہیں، تو ہر حکومت میں یہ اہتمام ضروری ہے اور کرتے ہیں۔ مثلا بعض ایسے ممالک ہیں مسلمان نہیں ہیں، جیسے ہندوستان میں، پہلے یہ کام ہندوستان نے کیا ہے، حج کی جو سہولت مسلمانوں کو ہندوستان حکومت کی طرف سے سال ہا سال سے تھی، یہ انگریزوں کے اسلامی اقدامات میں سے، چونکہ برصغیر میں کوئی بھی اچھا کام ہے وہ انگریزوں نے ہی کیا ہے، اور کوئی برا کام ہے وہ مسلمانوں نے کیا ہے، یوں تاثر ہے، سب کی ذہنیت یوں بنی ہوئی ہے۔ اگر کوئی پل اچھا ہے تو وہ انگریزوں نے ہی بنایا ہے، اگر کوئی کارخانہ اچھا ہے تو وہ انگریزوں نے بنایا ہے، اگر کوئی بھی چیز اچھی ہے وہ انگریزوں کی ہے۔ انگریزوں کی ایک اچھی چیز جو برصغیر میں موجود ہے وہ حج سبسڈی ہے، حج پر جانے والوں کو سرکاری طور پر کچھ معاونت، ان کے خرچوں میں سے کچھ خرچہ حکومت برداشت کر لے۔ اس زمانے میں بحری جہازوں سے جایا کرتے تھے، تو کچھ خرچہ وہاں پر رہائشوں کا یا کچھ خرچہ آنے جانے کا، کرائے کا حکومت لیتی تھی۔ یہ ایکٹ بنا ہوا تھا جب ہندوستان پاکستان دونوں نہیں تھے بلکہ ایک مشترکہ ملک تھا، اس وقت یہ قانون تھا، اس قانون کو انہوں نے باقی رکھا، اور ابھی مودی نے ختم کیا ہے اس کو، شاید اس سال انہوں نے حج سبسڈی ختم کی ہے، اعلان کیا ہے کہ اب مسلمانوں کو حج پر جانے کے لیے سرکاری طور پر جو مدد ملتی تھی وہ نہیں دی جائے گی، غیر مسلم حکومت ہے۔ وہی کام مودی کے پڑوسی نے بھی، عوام کے مسلمان نمائندوں نے بھی، مدینہ کی ریاست بنانے والوں نے بھی مودی کی طرح ہی کام کیا ہے، انہوں نے بھی حج سبسڈیز ختم کر دی ہیں، اور ناگہان حاجی کے اوپر 2-2.5 لاکھ کا بوجھ ڈال دیا ہے۔ البتہ حج کے متعلق اور بھی بہت افسوسناک پہلو موجود ہیں، حج مکمل طور پر تجارتی بنا دیا گیا ہے، مکمل طور پر تجارتی ہے۔ پہلے زیارتی ویزا دیا جاتا تھا، اب سیاحتی ویزے پہ حج ہونا ہے، اور سیاحتی کمپنی کی طرف سے ویزا ہی معتبر سمجھا جائے گا اور انہیں ہی دیا جائے گا، ٹورزم کے قانون کے مطابق اور ٹورزم کے قاعدے کے مطابق حج ہوگا۔ آل سعود نے حج کو مکمل طور پر ایک صنعت اور ایک تجارت میں بدل دیا ہے، اور ایک بڑا طبقہ سعودی عرب میں حج سے 3 مہینے کے اس موسم میں، چونکہ لگ بھگ 3 مہینے لگ جاتے ہیں حج کے ایام میں، ان 3 ماہ کے لیے وہ اپنے ہوٹل بلڈنگیں کرائے پہ دیتے ہیں، پھر پورا سال اس درآمد سے عیاشی کرتے ہیں، مغرب میں، یورپ میں جا کر، یا جا کے بڑی بڑی اور سرمایہ کاری کرتے ہیں حج سے کما کر، اسی طرح تجارتی کمپنیاں، صنعتیں یہ حج سے بھرپور فائدہ اٹھاتی ہیں، چائنا، جاپان، جرمنی، اور ایئر لائنیں حج سے بھرپور فائدہ اٹھاتی ہیں، کاروباری، محض کاروبار ہو گیا ہے، اور یہاں سے جو کاروان بنتے ہیں یہ بھی کاروباری لوگوں کے ہیں، کاروبار ہے حج کا، اور سرکاری طور پر بھی وزیر مذہبی امور کئی دفعہ جیل کاٹ چکا ہے حج میں گپلا کرنے کے جرم میں، پچھلے دوروں میں ہر حکومت کا وزیر مذہبی امور اس کام میں ملوث پایا جاتا تھا، حاجیوں کو لوٹنے کا کام۔ یہ افسوسناک پہلو حج کے اندر مسلسل ہے، اور اس کے بانی آل سعود ہیں، انہوں نے حج کو تجارتی بنا دیا ہے اور راہ دکھایا ہے تمام ممالک کو، ورنہ ہندوستان حکومت بھی حج کو تجارتی نہیں بلکہ ایک مذہبی عمل سمجھتی تھی، اور غیر مسلم ہونے کے باوجود مسلمانوں کو یہ سہولت دیتے تھے کہ آپ اپنا مذہبی فریضہ آزادی سے اور اچھے طریقے سے اور آسانی سے طے کرائیں۔ وہ مسلمان حکومتوں میں اس وقت سب سے زیادہ جو حاجیوں کو سہولت دینے والے دو ملک ہیں، ایک ایران اور ایک ترکی، ان کے حاجی سرکاری اہتمام کے ساتھ جاتے ہیں، اپنے پیسہ لگا کے جاتے ہیں حاجی، لیکن حاجی سے زیادہ حکومت پیسہ لگاتی ہے۔ ایک حج کرنے والا شخص اگر فرض کریں 4 لاکھ روپیہ اس کا خرچ ہوتا ہے، تو سرکاری لحاظ سے اگر دیکھیں تو 4 لاکھ سے زیادہ ایک حاجی پر حکومت کا خرچ ہوتا ہے۔ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں دیکھتے ہیں، ایران اور ترکی کے جو قافلے آتے ہیں جا جاتے ہیں، ان کے لیے ان کی حکومتوں نے کیا اعلیٰ بندوبست کیا ہوتا ہے، کیا اعلیٰ انتظام کیا ہوتا ہے۔ تمام حاجیوں کا کھانا، ایرانی حاجی 1 لاکھ سے زیادہ ہوتے ہیں، ان تمام حاجیوں کا کھانا ان کے کاروانوں میں نہیں پکتا، نہ اجازت ہے ان کو پکانے کی، حاجی خود بھی نہیں پکا سکتا، بلکہ ایک سینٹرل کچن بنتا ہے سرکاری اس اہتمام کے ساتھ، سرکاری لوگوں کی طرف سے، اور اس میں کھانا پک کے تمام کاروانوں میں تقسیم ہوتا ہے، اور کھانے کے وقت پر دیر بھی نہیں ہوتی۔ 1 لاکھ آدمیوں کو پورے شہر میں بکھرے ہوئے ہیں، کوئی کس ہوٹل میں ہے، کوئی کس ہوٹل میں ہے، کوئی شرق میں ہے، کوئی غرب میں ہے، ان تمام کو کھانا پہنچانا، ایک سرکاری مرکزی اسپتال بنتا ہے بہت بڑا، اور اس کے اندر ہر طرح کا علاج معالجہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ تمام عمارتیں پرائیویٹ طور پر نہیں لی جاتی، کوئی بھی ٹور آپریٹر نہیں لیتا، سب عمارتیں سرکاری نمائندہ جاتا ہے حج کا، اور جا کر تمام عمارتیں ہوٹل کرائے پہ لے لیتا ہے، پھر خود تقسیم کرتے ہیں کاروانوں کے اندر، اور سب اعلیٰ درجے کی بلڈنگیں لیتے ہیں، اور بہترین ہوٹل، 5-star ہوٹل جیسی بلڈنگیں لے کر اپنے حاجیوں کو وہاں پر دیتے ہیں، جگہ دیتے ہیں۔ خوب، یہ ساری دنیا کی حکومتیں دیکھ رہی ہیں، ساری دنیا کے حاجی دیکھ رہے ہیں، ایران اور ترکی، ان کی حکومتیں کیا اہتمام کرتی ہیں اپنے حجاج کے لیے، اور جس میں جو حاجی پورے حج کے دوران رل جاتے ہیں اور بہت زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں، وہ پاکستانی حاجی ہیں، جن کو کوئی ہمدردی کرنے والا، کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوتا، جو کاروان لے کے جاتے ہیں وہ علیحدہ ان کو لوٹتے ہیں، دھوکہ ان کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے، ان کو جن ایئر لائنوں میں لے کے جاتے ہیں وہ ان کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، جن عمارتوں میں ان کو رکھا جاتا ہے بہت خستہ حال ہوتی ہیں۔ یہ حج کے اندر یہ کرپشن تھی، اب حکومت نے مکمل طور پر وہ جو تھوڑی بہت حکومتی امداد تھی حج کے موضوع پر وہ بھی ختم کر دی ہے، اور اب حاجیوں پہ کیا بلا نازل ہوگی، اور یہ آل سعود کے رحم و کرم پر جو وہ مانگیں انہیں دینا پڑے گا، آل سعود کی ساری عیاشیاں حاجیوں نے فراہم کرنی ہے، اس کا خرچہ، اب یہ نامناسب اقدام ہے، بلکہ چاہیے تو یہ تھا کہ ریاست مدینہ کے دعوے دار حج کو اور بہتر بنانے کے لیے حج محکمہ قائم کریں، اور اس کے اندر کچھ بہترین انقلابی تبدیلیاں کرتے اور اس کو اصلاح کرتے، اور آسانی اور سہولت، پوری دنیا میں سب سے زیادہ سہولتیں پاکستانی حاجی کو ہوتی ہیں، عزت احترام کے ساتھ جاتے اور جا کر حج کرتے، چونکہ باقی ممالک میں حج پر جانے کے لیے کچھ شرائط ہیں، بہت بوڑھے افراد نہیں جاتے، سب سے زیادہ بوڑھے لوگ پاکستان سے جاتے ہیں، بالکل آخری عمر کے آخری سال میں، اولاد بھی اسی وقت ان کو پیسے دیتے ہیں بابا جی کو کہ آپ جائیں حج پہ جائیں، اور امید سب کو یہی ہوتی ہے کہ بابا جی واپس نہیں آئیں گے، وہیں پر دفن ہو جائیں گے، اور ہو بھی جاتے ہیں، بہت سارے بابے واپس نہیں آتے، جو واپس آ جاتے ہیں بیچارے، وہ وہاں ان کو رش جتنا ہوتا ہے، جتنی تکمپیل ہوتی ہے، جتنے مسائل مشکلات ہوتی ہیں، وہ بابا جی کو پتہ ہی نہیں ہوتا حج کس چیز کا نام ہے، وہ بیچارہ دھکے کھاتا ہوا، راستہ گم کیا ہوا، کئی کئی دن بعد ملتے ہیں یہ بوڑھے حاجی، جاتے ہی گم ہو جاتے ہیں، جیسے نعتوں میں آرزو کرتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے مدینے میں جا کے گم ہو جاؤں، یہ حج میں واقع گم ہو جاتے ہیں، اور پھر کئی دن بعد ملتے ہیں، کوئی پکڑ کے ان کو کسی اور ملک کا حاجی لے کر آتا ہے پاکستانی کیمپ کے اندر۔ حکومت کو چاہیے تھا کہ اس سروس کو اور بہتر کرتے، اس کو اور منظم کرتے، اور ترکی اور ایران کی مثالیں اپنے سامنے رکھتے، اور ان کے حاجیوں سے بہتر یہ اپنے ملک کے حاجیوں کو عزت احترام کے ساتھ وہاں پر بھیجتے۔ یہ حجاج ایک طرح کے سفیر بھی ہوتے ہیں ملک کے، وہاں پر جو کچھ پاکستانی حجاج کے ساتھ ہوتا ہے اور جو کچھ یہ خود کرتے ہیں وہاں جا کر، افسوسناک ہوتا ہے۔ یہ ایک اقدام کیا ہے حکومت نے معیشتی مشکلات کے لیے، انڈے مرغی سے شروع ہوا معاملہ بھینسوں کی فروغ سے، اور معیشت سنبھالنے کے لیے جو اقدامات کیے، بھینسیں ساری بیچ دیں، وزیراعظم اور اس کی معیشت نہیں سنبھلی، انڈے مرغیاں تقسیم ہو گئے لیکن معیشت نہیں سنبھلی۔ آج اب باری ہے حاجیوں کی، اب آگے دیکھیں آہستہ آہستہ اور کس کی باری آتی ہے معیشت کے سہارے کے لیے۔ ملک کے اندر جو ایک اور گزشتہ ہفتے مناسبت گزری ہے، وہ 5 فروری یوم کشمیر، روز یکجہتی کشمیر گزرا ہے، اور پوری پاکستانی قوم نے اس میں یوم کشمیر میں شرکت کی ہے، چونکہ چھٹی تھی اس دن، اور انہوں نے کشمیر کے نام پر بھرپور لطف اندوز ہوئے ہیں چھٹی سے، اور چھٹی منا کر انہوں نے کشمیر کے دن کا حق ادا کیا ہے۔ کشمیر واقعاً مظلوم ہے، بہت مظلوم ہے، اور یہ جو دوران عرصہ جا رہا ہے، باقاعدہ اعداد و شمار کے مطابق فلسطین سے زیادہ مظلومیت کشمیر کی ہو گئی ہے، اعداد و شمار کے مطابق، جس طرح ظلم و ستم کشمیر میں بڑھا ہے، ناگہان قتل عام ہوا ہے، اور حق تلفی ہوئی ہے، اور عصمت دری ہوئی ہے، اور بچوں کے اور حقوق انسانی پائمال ہوئے ہیں، بنیادی حقوق لوگوں کے اور ہو رہے ہیں روز بروز، یہ فلسطین سے آگے نکل گئے ہیں۔ اتنا اسرائیل نے گزشتہ سال فلسطین میں جرم ظلم نہیں کیا جتنا کشمیر کے اندر ہوا ہے، جو مسلسل جاری ہے۔ اس کے لیے پاکستان میں 5 فروری مقرر کیا گیا ہے کہ یہ یوم یکجہتی ہے، کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، لیکن جس طرح کے حالات ہوئے ہیں عالمی طور پر، اور پاکستان کے ارد گرد، اور پاکستان کے سابقہ حکمرانوں سیاستدانوں کی جو احمقانہ پالیسیاں تھیں، اور ان پالیسیوں کے مطابق جو کچھ پاکستان کو بھگتنا پڑا، اس کا ایک بہت بڑا نقصان کشمیر کو ہوا، کشمیر مسئلے کو ہوا، چونکہ پاکستان مدعی تھا کشمیر کا کہ پاکستان کا حق ہے، تو اس مسئلے کو بہت آگے بڑھا کر پھر ایک دم اس مسئلے سے پیچھے ہٹنا اور چھوڑ دینا، اور کشمیریوں کو اس حالت میں تنہا اپنے حال پر چھوڑ دینا، یہ کشمیریوں کے ساتھ ظاہراً ناانصافی تھی۔ یہ اور ابھی بھی بیان بازی کے علاوہ کوئی خاص اقدام کشمیر کے لیے نہیں ہوتا، صرف سیاسی بیانات دیے جاتے ہیں، لیکن اس دوران یہ شروع سے جو کام ہونا چاہیے تھا، اب کشمیر کے اندر اس کا آغاز ہوا ہے۔ اب سب کہہ رہے ہیں، پاکستان کے بھی بہت سارے سیاستدانوں نے یہ بیان دیا ہے، اور دنیا کے سیاستدانوں نے بھی یہ بیان دیا ہے کہ کشمیر کے عوام اور لوگوں کو کشمیر کا فیصلہ کرنا چاہیے، اور اب وہاں کشمیر کے عوام نے یہ پاور کر لیا ہے اور اس سمت ان کی حرکت شروع ہو گئی ہے۔ یہ جتنے جارحانہ اقدامات اس وقت ہو رہے ہیں کشمیریوں کے خلاف، یہ اسی وجہ سے ہے کہ کشمیریوں نے اب صحیح جہت کا اختیار انتخاب کر لیا ہے، اور وہ ہے وہی راستہ جو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ساری دنیا کو، ساری دنیا کے مظلوموں کو، مستضعفین کو اور محکوم لوگ، اور وہ لوگ جو افتادگان تھے، افتادگان خاک، پابرہنہ، ان لوگوں کو امام نے راستہ بتایا جو نسل اندر نسل زنجیروں میں جکڑے ہوئے آ رہے ہیں، ظلم و ستم کی زنجیروں میں اور استبداد کی زنجیروں میں، امام نے انہیں یہ راستہ بتایا تھا۔ اور جس ملت نے بھی وہ راستہ چنا ہے وہ کامیاب ہوئی ہے، وہ صد در صد انشورڈ راستہ ہے کامیابی کا، اور وہ یہ کہ ہر ملت اللہ پر بھروسہ کر کے اور اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کر کے، اپنے زور بازو سے اور اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر حرکت شروع کرے آزادی کی، تو خدا اس کو حتماً وعدہ اپنا پورا کرے گا۔ لیکن اگر انہوں نے اللہ کے اس فارمولے کو چھوڑ کر عالمی اداروں کا سہارا لیا اور مملکتوں کا سہارا لیا اور دوست ممالک کا سہارا لیا، دوست ممالک اور عالمی ادارے وہی کریں گے جو انہوں نے کشمیر اور پاکستان کے ساتھ کیا ہے۔ پاکستان اور کشمیر کے ساتھ عالمی اداروں نے اور دوست ممالک نے بہت ظالمانہ اقدام اور رویہ رکھا ہے، بہت ظالمانہ رویہ، کہ اس وقت پاکستان میں کوئی زبان نہیں ہے جو ان مسائل کو کھول کے بیان کرے کہ جو کچھ کیا دھرا ہے پاکستان کے اندر یہ عالمی اداروں کا اور دوست ممالک کا کیا دھرا ہے۔ اور تیسرا عنصر اس میں پاکستانی حکمرانوں اور صاحبان اقتدار کی، صاحبان اختیار کی احماقت کا دخل ہے۔ یہ احمق تھے یا لالچی، اور وہ زیرک تھے اور چالاک اور منافق، انہوں نے منافقت کر کے پاکستان کو اور کشمیر کو یہ دن دکھائے ہیں جو آج دونوں ملتوں کے اوپر گزر رہے ہیں، اور سب سے زیادہ مظلومیت کشمیر کی ہے۔ کشمیر کو اہل کشمیر وہ الحمدللہ اتنی قربانیوں کے بعد تھکے نہیں ہیں، مایوس نہیں ہوئے، نا امید نہیں ہیں، امید کے ساتھ اپنی نہضت کو جاری رکھے ہوئے، اور ایک دن خدا انشاءاللہ انہیں ان قربانیوں کے طفیل آزادی عطا فرمائے گا انشاءاللہ ان کو۔ پاکستان کے اندر ہی ایک اور جو مطلب وقوع پذیر ہوا ہے، وہ سپریم کورٹ نے، پاکستان سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے اہم مسئلے میں، بہت ہی حساس مسئلے میں، جس کو میڈیا نے زیادہ نہیں بیان کیا عوامی سطح پر، چونکہ حساس نوعیت کا فیصلہ ہے اور خلاف توقع بھی ہے کہ عموماً عدالتیں ہماری اور اعلیٰ عدالت محتاط فیصلے کرتے ہیں اور مصلحتیں نظر میں رکھ کر کرتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ کے اس بینچ نے جو دو ججوں پر مشتمل تھا، انہوں نے فیصلہ کیا ہے، پچھلے سال جو تحریک لبیک یا رسول اللہ نے دھرنا دیا تھا فیض آباد میں، اس دھرنے میں وزیر قانون، سابقہ حکومت تھی اس وقت، موجودہ حکومت نہیں بنی تھی، وزیر قانون نے استعفیٰ دے دیا تھا، اور اس دھرنے میں جو کچھ عمل ہوا وہ بڑا اس وقت میڈیا کا ایشو بنا لوگوں کے سامنے۔ کئی دن تک اسلام آباد، راولپنڈی دونوں کو سیل کیا گیا، بند کر دیے گئے راستے، اور ایک طرح سے کیپیٹل کو محاصرہ کر کے معطل رکھا گیا، لوگوں کی رفت و آمد، سرکاری رفت و آمد میں خلل ڈالا گیا، اور بہت سارے مسائل اس میں پیدا ہوئے۔ آخر کار پولیس نے، پہلے تو پولیس مدارا کرتی رہی، لیکن آخر کار پولیس نے فیصلہ کیا کہ عدالتی احکامات صادر ہوئے کہ یہ دھرنا ختم کروایا جائے۔ عدالتی احکامات کی تکمیل میں، تعمیل میں، پولیس میدان میں آئی اور جو ہی آپریشن شروع ہوا تو پہلے ہی آدھے گھنٹے میں پولیس کی پٹائی ہوئی اور اس کے بعد آپریشن روک دیا گیا. اور ابھی جو نقصانات اس دھرنے کا ہوا, یہ پچھلا دھرنا جو اس سال ہوا ہے 2018 میں آسیہ کیس میں, اس کے اعداد و شمار علیحدہ ہیں. اس دھرنے میں جو اعداد و شمار ہیں کہ پولیس دھرنے کے دوران صرف پولیس کا جو خرچہ ہوا 19 کروڑ روپیہ خرچ ہوا پولیس کا دھرنا کنٹرول کرنے میں. یعنی دھرنے کو دیکھنے کے لیے جو پولیس نے, تماشا دیکھنے کے لیے جو خرچہ کیا, 19 کروڑ پولیس محکمے کا فقط خرچ ہوا. یہ دھرنا ہوا, اس دھرنے میں پھر سرکاری ادارے ملوث ہوئے, کچھ سیکورٹی ادارے ملوث ہوئے اور آخر کار ایک ڈرامائی طور پر یہ دھرنا ختم کر دیا گیا. وزیر قانون نے استعفیٰ دیا اور وہیں سے عدالت نے نوٹس لیا اس کا اور کیس شروع ہوا. اس کیس کا انہوں نے فیصلہ کر دیا تھا, فیصلہ کر کے محفوظ کیا تھا, جو ابھی انہوں نے اعلان کیا ہے. اور بہت ہی منفرد قسم کا فیصلہ بھی ہے اور اقدام بھی ہے, لیکن اس کے متعلق مکمل خاموشی ہے. عدالت عالیہ نے ہر موضوع اس فیصلے کے اندر بیان کیا ہے, ہر موضوع, ہر ادارے کا نام لے کر اس کی قانونی حدود کا ذکر کیا ہے کہ یہ اپنی قانونی حدود میں رہے, اس ادارے نے قانون پھلانگا ہے. اور نہ صرف اس دھرنے میں بلکہ اس کے علاوہ بھی دیگر کاموں میں حکومت اور فورسز اور ہر ایک کے متعلق عدالت نے اس کا ذکر کیا ہے. لیکن اس بیان میں عدالتی فیصلہ کم ہے, نصیحتیں زیادہ ہیں. ایسا لگتا ہے کہ عدالت عالیہ نے سارے اداروں کو نصیحتیں کی ہیں. فیصلہ وہ ہوتا ہے جو لاگو کیا جائے, عمل کیا جائے, اجرا کیا جائے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں لگتی کہ اب اس کے مطابق آگے کوئی ایکشن ہوگا, عمل ہوگا, کسی کی گرفتاری ہوگی, کسی پر مزید کیس ہوگا, کسی کو سزا ملے گی یا کسی کی نوکری ختم ہوگی. ایسا نہیں فیصلے کے اندر ہوا. فیصلے کے اندر زیادہ نصیحتیں ہیں, یعنی فیصلہ نہیں ہے, نصیحت نامہ ہے زیادہ. یہ ججوں کی طرف سے انہوں نے یہ احتیاط برتی ہے کہ اس کو دو ٹوک فیصلے کے بجائے نصیحت کے ناصحانہ انداز میں پیش کیا ہے. لیکن اپنی حد میں بہت بہترین ایک اقدام ہے عدالت کا, جو انہوں نے اہم امور کے اوپر جو ملک کو, ملکی سلامتی کو اور ملکی ماحول کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں, سیکورٹی کے لیے, سلامتی کے لیے خطرہ بنتے ہیں, ان کی نشاندہی کی ہے. ان میں سے ایک مطلب جس کی خاطر میں نے یہ ذکر چھیڑا ہے, بات چھیڑی ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی, وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے واضح طور پر اپنے اس بیان میں یہ کہا ہے, لکھا ہے دونوں ججوں نے, کہ مذہبی منافرت پھیلانا اور مذہبی منافرت کا فتویٰ دینا دہشت گردی ایکٹ کے اندر آنا چاہیے اور آئے گا. اگر کسی نے بھی مذہبی منافرت پھیلائی مسلمانوں کے اندر, ملک کے اندر مذہبی تفریق ڈالی, فرقہ بازی کی بات کی جس سے کسی دوسرے فرقے کو نقصان پہنچا یا دل آزاری ہوئی, تو جس شخص نے بھی یہ عمل کیا, مذہبی نفرت لوگوں کے اندر ابھاری ہے, مذہبی دوری پیدا کرنے کی کوشش کی ہے, یا کسی مذہب پر حملہ کیا ہے, کسی مذہب کے پیروکاروں کے اوپر اس نے اگر اس طرح کا کوئی بیان دیا ہے, تو وہ دہشت گرد شمار ہوگا اور اس پر دہشت گردی قانون کے مطابق مقدمہ چلے گا اور اسے سزا دی جائے گی. اور اسی طرح اگر کسی نے اس طرح کا فتویٰ دیا, اپنا مذہبی فتویٰ, مسلکی فتویٰ دیا جس سے مذہبی منافرت پھیلتی ہے, تو یہ بھی دہشت گردی کے زمرے میں آئے گا. خب اب بظاہر سامنے تو یہ جماعت ہے جو اس وقت زیر عتاب ہے, جنہوں نے لبیک یا رسول اللہ کے عنوان سے تحریک شروع کی, الیکشن بھی لڑا اور پھر پچھلے دھرنے میں جو انہوں نے احتجاج کیا, اس مسیحی عورت, گستاخ عورت کی رہائی جب ہوئی عدالت کی طرف سے, اس کے اوپر انہوں نے رد عمل یہ دکھایا کہ مختلف ملکی شخصیات, سربراہوں کو نام لے کر کہا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، کچھ کو کہا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، کچھ کے کفر کا فتویٰ دیا، یہ باتیں انہوں نے کیں۔ اور اس تناظر میں عدالت عالیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اب مذہبی منافرت اس جماعت نے پھیلائی یا کتنی پھیلائی وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن وہ مذہبی منافرت جو پاکستان کے اندر گزشتہ 40 سال سے جاری ہے اور جس کے ثبوت موجود ہیں، وہ ثبوت جو عدالتوں کے پاس بھی موجود ہیں، میڈیا کے پاس بھی موجود ہیں، چونکہ ٹی وی شوز کے اندر بیٹھ کر لوگوں نے مذہبی منافرت پھیلائی ہے، خصوصاً تشیعوں کے خلاف، تشیعوں کی تکفیر کی ہے، تشیعوں کے اوپر فتوے لگائے گئے ہیں، اور کھل کے کیا گیا یہ کام، عدالتوں نے بھی دیکھا ہے، کسی نے نوٹس نہیں لیا۔ اور اب جب کہ توفیق ہو گئی ہے عدالت عالیہ کو الحمدللہ کہ انہوں نے مذہبی منافرت کو دہشت گردی کے زمرے میں شمار کر دیا ہے، پہلے قتل و غارت گری دہشت گردی تھی، بم پھوڑنا اور دھماکے کرنا دہشت گردی تھی، لیکن اب فتوے دینا بھی دہشت گردی کے زمرے میں آ گیا ہے، اور یہ بہت ہی احسن قدم ہے اگر اسے عملی کر دیا جائے، اگر اسے قانون کو ایکٹ بنا کر اس کے اوپر باقاعدہ انتظامی درجے پر اور سطح پر عمل کیا جائے، اور اس کے مطابق جس طرح لاؤڈ اسپیکر کی روک تھام کے لیے انہوں نے قانون بنایا اور روک دیے، لاؤڈ اسپیکر نہیں استعمال کرنے دیتے اذان کے علاوہ، اسی طرح یہاں پر بھی مذہبی منافرت پہ جتنا بھی مواد ہے وہ سارا اکٹھا کرے پروف کے ساتھ، کم از کم جو میڈیا پہ موجود ہے، جو ٹاک شوز کے اندر ہوا ہے، جس کی ویڈیو موجود ہے، ساری دنیا پہ نشر ہوا ہے، وہی عدالت نوٹس لے اور ان منافرت پھیلانے والوں کو دہشت گردی کے کٹہرے میں لائے، جنہوں نے کھل کے تشیعوں کی تکفیر کی ہے اور مسلمانوں کی تکفیر کی ہے اور اس کے اوپر دلائل دیے ہیں، اور اپنے جلسوں میں، اپنے جلوسوں میں آ کر کھل کے مذہبی منافرت پھیلائی ہے، ان کی طرف کسی قانون کا رخ مڑنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ اگر کسی ملکی سربراہ یا کسی محکمے کے سربراہ کا نام آ جائے تو فوراً عدالت اس پہ ایکشن لے، لیکن اگر پورا مسلک، پورا مذہب اور ایک تاریخی مذہب جو اسلام کا ایک رکن ہے، اس کو اگر زیر سوال قرار دیا جائے اور منافرت کا شکار قرار دیا جائے، اس پر کوئی ضروری ایکشن نہ لیا جائے، اس صورت میں یہ تبعیض ہو جائے گی، یہ پھر دوہرا معیار ہو جائے گا کہ کسی جگہ پر مذہبی منافرت سمجھی جائے اور کسی جگہ پر مذہبی منافرت نہ سمجھی جائے۔ اگر تشیعوں کے خلاف منافرت پھیلے تو وہ نہ منافرت کا اس کے اوپر اطلاق ہی نہ ہوتا ہو، یہ ناانصافی ہے، یہ ملک کے اندر منافرت مکمل طور پر ختم ہو، مذہبی بھی اور قومی بھی اور علاقائی منافرت بھی ختم ہو، یہ وہ زہر قاتل ہیں جو مملکت کے لیے اور قوم کے لیے ناسور ہیں، خطرناک ہیں، نابود کر دیتے ہیں یہ منافرتیں، قومی منافرتیں نابود کر دیتی ہیں۔ کبھی کبھی صوبائی جب ذکر چھڑتا ہے اور صوبے ایک دوسرے پر حملہ کرتے ہیں، کبھی پنجاب و سندھ کی جنگ شروع ہو جاتی ہے، کبھی پنجاب و سرحد کی جنگ شروع ہو جاتی ہے، ان کے اوپر جرم، ان یہ بھی دہشت گردی ہے۔ منافرت قومی بنیاد پر ہو، مذہبی بنیاد پر ہو، کسی بنیاد پر ہو، وہ اس ایکٹ کے تحت، دہشت گردی ایکٹ کے تحت آئے اور اس پر کیس چلایا جائے۔ لیکن آج تک ایسے ہوا نہیں کہ تشیعوں کے حق میں کسی نے اگر یہ ناانصافی کی ہو اور عدالتوں نے اس پر از خود نوٹس لیا ہو، یا کم از کم کسی کے نوٹس دلانے پر یا کسی کے اپنا استحقاق لینے پر، درخواست پر ہی کوئی عکس العمل دکھایا ہو اور انہیں۔ بلکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دہشت گرد، منافرت پھیلانے والے، جنہوں نے گلی گلی منافرت پھیلائی اور وال چاکنگ پورے پاکستان میں کی، سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے ان کے ناموں کے ساتھ، بھرا ہوا ہے، نہ کہ بے نام ان کے پوسٹیں ہوں، اپنے ناموں کے ساتھ انہوں نے کیا ہوا ہے، اپنے ججوں کے سامنے انہوں نے یہ منافرت کا اظہار کیا ہوا ہے، اپنے جلسوں میں ان منافرت کا اعلان کیا ہوا ہے، یہ ابھی قومی دھارے میں ان کو لایا جا رہا ہے، سیاسی دھارے میں ان کو لایا جا رہا ہے۔ یہ دہشت گرد اس وقت غسل کیے بغیر یہ پاک پاکیزہ ہو کر اور امامت کر رہے ہیں دوسرے علماء کی، اور دوسرے مذہب کے علماء کو ان کے پیچھے جھکایا جاتا ہے رکوع و سجود کرنے پر، یہ نہیں ہے معیار ہونا چاہیے. اگر منافرت جرم ہے، کہ ہے حقیقتاً جرم ہے، قانون میں بھی اور شریعت میں بھی جرم ہے، اس جرم کی سزا ہر اس شخص کو ملے جو مذہبی منافرت پاکستان کے اندر پھیلا رہا ہے، اس کے زمرے میں جو بھی آئے. اگر کوئی شیعہ بھی مذہبی منافرت پھیلاتا ہے تو وہ بھی اس پر بھی یہ ایکٹ لاگو کیا جائے. لیکن تشیع کے خلاف جب یہ استعمال ہوتا ہے یہ فتویٰ اور آتا ہے تو اس پر بھی عکس العمل دکھایا جائے. تمام وہ تنظیمیں، تمام وہ ادارے، وہ شخصیات، ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات قائم کیے جائیں جنہوں نے ابھی تک یہ جرم کیا ہے. یہ ایک اور جو پاکستان کے سے ہی مربوط ہے، ہمارے وزیر خارجہ صاحب نے ایک نقطے کی طرف توجہ کی بھی ہے اور دلائی بھی ہے، اور وہ بھی بہت اچھی بات ہے. ایسی توقع تھی کہ کرے حکومت، ہر چند حکومت مصروف ہے اس وقت، بہت سخت مصروف ہے، اپوزیشن کو برا بھلا کہنے میں، اور برا بھلا کہنے کے لیے مواد آسانی سے نہیں ملتا، اس میں مسلسل سوچنا پڑتا ہے، رات بھر سرچ کرنا پڑتی ہیں، گالیاں اور میٹنگز کے اندر باقاعدہ یہ مواد طے پاتا ہے. تو ظاہر ہے نمائندوں کے پاس اور حکومتی عہدیداروں کے پاس ابھی ٹائم ہی نہیں ہے. اس کے باوجود، اتنی مصروفیت کے باوجود، وزیر خارجہ صاحب کو تھوڑا بہت وقت مل جاتا ہے اہم مسائل کی طرف توجہ کا. انہوں نے یہ فرمایا ہے، قریشی صاحب نے، کہ ظاہراً لندن میں اپنی پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ بات کی ہے یا اپنی کسی انٹرویو میں، کہ امریکہ جو افغانستان سے نکل رہا ہے ناگہن، یہ خطرناک ہے. طالبان یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کا افغانستان میں رہنا خطرناک ہے، فوراً نکل جائیں. اور طالبان کو پاکستان نے ہی امریکہ کے ساتھ میز مذاکرات پہ بٹھایا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں فوراً نکل جائے، اور معاہدہ طے بھی پا گیا ہے ان کے درمیان، اور مئی سے پہلے آدھی فوج امریکہ کی افغانستان سے نکل جائے گی، باقی ماندہ فوج بھی چند ماہ کے اندر افغانستان چھوڑ جائے گی. ٹرمپ نے بھی اعلان کیا ہے کہ افغانستان اور سوریا سے نکلنے کا وقت آ گیا ہے اور ہم اب جا رہے ہیں، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ مکمل جا رہے ہیں، بلکہ ہم اپنے بندوق بردار نکال رہے ہیں اور اپنے جاسوس اور انٹیلیجنس ان کو یہاں جانشین کے طور پر چھوڑ کے جا رہے ہیں. خطے پر نظر رکھیں گے، حالات پر نظر رکھیں گے، کہ پہلے اس موضوع پر اشارہ کیا ہے کہ شیطان اگر جا رہا ہے تو نہ کہ پشیمان ہو کے، ناکام ہو کے جا رہا ہے، بلکہ کسی بڑے مکر کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے اس نے. ہمارے وزیر خارجہ صاحب نے اس طرف توجہ کی ہے کہ ناگہان امریکہ کا چلے جانا یہ افغانستان کے اندر کسی بہت بڑے خطرے کی گھنٹی لگتی ہے گویا، اگر وزیر خارجہ صاحب کی مراد یہی ہو. انہوں نے یہ کہا نہیں ہے، لیکن ان کی باتوں سے اور ان کی باڈی لینگویج سے مجھے یہ لگا ہے کہ وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں. لیکن چونکہ ڈپلومیٹ ہیں اور انہیں بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، ڈپلومیٹ انقلابی کی طرح گفتگو نہیں کرتا، ڈپلومیٹ کی اپنی زبان ہوتی ہے، انقلابی کی اپنی زبان ہوتی ہے، وہ کبھی کھل کے بات نہیں کرتے، دو ٹوک بات ڈپلومیٹ نہیں کرتے. لیکن انہیں ساتھ کرنا بھی پڑتی ہیں اہم ایشوز کے اوپر، انہیں سفیروں کو، ڈپلومیٹس کو اظہار نظر کرنا ہوتا ہے. وہ کہنا یہی چاہ رہے تھے کہ امریکہ ایک بڑے مکر کی طرف جا رہا ہے، لیکن یہ نہیں کہا انہوں نے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک بہت بڑا، امریکہ کے جانے کے بعد افغانستان کے اندر ایک بہت بڑا خطرہ محسوس ہو رہا ہے، ایک بڑا گھمسان افغانستان کے اندر مچنے کا ڈر ہے. اور وزیر خارجہ صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان ظاہر ہے اس میں نہ چاہتے ہوئے بھی ملوث ہو جائے گا. پہلے ہی 2.5 ملین افغانی پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں پچھلے بحران سے، جو 40 سال پہلے شروع ہوا تھا، اس بحران کے اثرات ابھی تک پاکستان سے ختم نہیں ہوئے، اب اس سے بھی کوئی بڑا بحران وزیر خارجہ صاحب کی حس یہ کہہ رہی ہے کہ محسوس ہو رہا ہے خطے میں ہونے جا رہا ہے۔ خوب ہونی چاہیے توجہ، ہماری ڈپلومیسی کی مشینری کو اس طرف توجہ رکھنی چاہیے خطے کے حالات کے اوپر، افغانستان کے اوپر جو کچھ لین دین ہو رہا ہے، اور بر وقت سد باب کرنا چاہیے، خصوصاً اپنے ملک کے حوالے سے اور اپنی قوم کے حوالے سے، اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ پڑوس میں جو ہلچل ہے وہ ہمیں کیا متاثر کرے گی، صرف تماشائی نہ بنی۔ اور وزیر خارجہ صاحب کے بیان سے لگتا ہے کہ توجہ تو ہے لیکن اب عملاً کیا ہوتا ہے، افغانستان میں کیا ہونے جا رہا ہے، یہ اسٹریٹجی کشف کرے ہماری وزارت خارجہ، اور اپنی ذہانت سے امریکہ کی آئندہ پالیسی کیا چاہتا ہے افغانستان میں، اور کیا اگلا قدم اٹھانا چاہتا ہے، یہ ڈرامائی انداز سے نکل کے اور انٹیلیجنس کو باقی رکھ کے، اور خطے کے حالات میں کیا اس نے اپنا جانشین، آیا داعش کو امریکہ اپنا جانشین بنا رہا ہے، کس کے سپرد محاذ کر کے جا رہا ہے، افغان حکومت کے سپرد کر کے جا رہا ہے، داعش کے سپرد کر کے جا رہا ہے، کوئی تیسری فورس سپرد کر کے جا رہا ہے کہ اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو رکھے گا اور اپنے بندوق بردار نکال رہا ہے، یعنی اس سے یوں سمجھتا ہے، میں کہوں کہ وزیر خارجہ صاحب ہمارے کہنا یہ چاہتے ہیں، میں ان کی زبان میں بات ڈال رہا ہوں، انہوں نے نہیں کہی ایسی بات، یعنی ان کی باتوں سے اور ان کے انداز سے مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ چاہتے تھے یہ کہنا، ڈپلومیسی کی زبان میں کہا ہے، لیکن واضح بات یہ چاہ رہے ہیں کہ خطرناک کھیل کوئی امریکہ افغانستان میں کھیلنے جا رہا ہے، اپنے بندے جو نکال رہا ہے یہ فرار نہیں ہے، یہ ہلاکت سے بچنے کے لیے جو کچھ آگے کرنے جا رہا ہے جس میں بڑا نقصان ہونے والا ہے، اس سے اپنے بندوں کو محفوظ کر کے نکال رہا ہے تاکہ بعد میں جو کچھ ہونے والا ہے افغانستان میں اس میں امریکی بچ جائیں، امریکی نہ مرے، اس میں فتنہ امریکی ہوگا لیکن نقصان امریکی نہ ہو، گویا یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ اور اگر ایسے ہے تو بر وقت اس کا سدباب کیا جائے، چونکہ وہ نقصان نہ چاہتے ہوئے بھی پاکستان کی طرف رخ کرے گا، بلکہ افغانستان میں بھی نہ ہو، افغانستان کافی مظلومیت دیکھ چکا ہے، کافی ویرانی دیکھ چکا ہے، کافی دربدری افغانی عوام اور افغانی لوگ جھیل چکے ہیں، اب ان کا بھی حق نہیں ہے کہ ان کے لیے نئے فتنے افغانستان میں کیے جائیں، وہ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی امت مسلمہ کا حصہ ہیں اور بہت ہی مظلوم ہیں، ان کو بھی موقع دیا جائے کہ اپنی مملکت آسودگی کے ساتھ بنائیں اور چلائیں۔ اور ظاہر ہے خطے میں ایک بڑا ہمسایہ ایران ہے افغانستان کا، امریکہ جو فتنہ بھی کھڑا کرتا ہے اس میں ایران ضرور اس کے مد نظر ہے، اور ایران بھی، اس کو بھی نہیں ہونا چاہیے فتنے میں، یوں نہیں کہ امریکہ اپنے بندے محفوظ کر کے لے جائے اور پیچھے جو رہ جائیں وہ یا افغانی گزشتہ زمانے کی طرح آپس میں ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیں، یا پڑوس کے ممالک کو بھی اس کے اندر شامل کر لیں اور ان کی طرف بھی رخ موڑ لیں اپنا، اور یہ قتل و غارت گری جس طرح روسی، جس طرح سوریا میں اور عراق کے اندر ہوئی ہے، وہ دوبارہ اس سے زیادہ شدید تر داعش اور وہ تمام ناکام طبقے جو سوریا و عراق سے ذلت کے ساتھ نکلے ہیں، وہ سارے افغانستان میں آ کر نیا محض قائم نہ کریں۔ ٹرمپ نے ایک اور بیان یہ دیا ہے کہ افغانستان اور سوریا سے نکلنے کا وقت آ گیا ہے، اور اس نے دعویٰ کیا ہم نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے اور یہ جنگ اب ہم نہیں لڑیں گے، یہ جنگ ہماری نہیں ہے، یہ کسی اور کی جنگ ہے، جن کی ہے وہ خود لڑیں، اس طرح کی بات اس نے کی ہے۔ لیکن واضح طور پر بہت دو ٹوک الفاظ میں ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ عراق سے ہم نہیں نکلیں گے، عراق میں رہیں گے، فوجی اپنا حضور، فوجی موجودگی اپنی قائم رکھیں گے، فوجی ساز و سامان، فوجی اپنے افواج کے دستے وہاں رکھیں گے۔ کیوں رکھیں گے؟ ایران پر نظر رکھنے کے لیے، ایران پر دباؤ ڈالنے کے لیے، ایران کو قابو کرنے کے لیے رکھیں گے عراق کے اندر۔ اب توجہ فرمائیں، عراق بہت ہی اہم خطہ ہے، پہلے امریکہ نے داعش وہاں قائم کی، اسے نکال دیا گیا، اور اس کے بعد اب امریکی فوج وہاں پر ہے، اور جس طرح ٹرمپ نے دورہ کیا، سال کا پہلا دن اس نے عراق میں آ گیا بغیر عراقی حکومت سے ہم آہنگی کیے، بغیر ڈپلومیسی آداب بجا لاتے ہوئے۔ ایک ملک کا سربراہ جب دوسرے ملک میں جاتا ہے تو میزبان ملک کے ساتھ باقاعدہ ہم آہنگی کرتا ہے، ان کی سیکیورٹی کے ساتھ، ان کے وزارت خارجہ کے ساتھ، ان کی وزارت داخلہ کے ساتھ۔ اس نے کسی کو نہیں بتایا، کسی عراقی کو پتہ نہیں تھا، کسی عراقی کو، نہ شیعہ عراقی کو، نہ سنی عراقی کو، نہ مذہبی عراقی کو، نہ سیکولر عراقی کو، نہ کردی عراقی کو، نہ عربی عراقی کو، کسی عراقی کو خبر نہیں ہے کہ ٹرمپ ہمارے ملک میں داخل ہو گیا ہے۔ باقاعدہ ایک لشکر لے کر، جہاز کے اوپر کمانڈوز کا لے کر عراق کے اندر آ گیا۔ یہ بہت بڑی توہین ہے ایک ملک کی، کسی دوسرے ملک میں آپ اس طرح چوروں کی طرح گھس جائیں، اسے پوچھیں بھی نہیں، اور عراقیوں کو جرت بھی نہیں ہے کہ اسے کہہ سکے کہ کیوں آئے ہو ہمارے ملک کے اندر، پوچھا کیوں نہیں ہم سے، ہم آہنگ کیوں نہیں کیا۔ اور اس نے وہاں پر آ کر بیان دیا ٹرمپ نے کہ ہم نے اتنا مشرق وسطی میں خرچہ کیا ہے، بلینز ڈالر خرچ کیے ہیں، اور مجھے آج چھپ کے آنا پڑا ہے۔ افسوس بھی کیا اس نے کہ مجھے چھپ کے آنا پڑا، خفیہ دورہ کرنا پڑا، تو اس کا مطلب ہے کہ مشرق وسطی کے حالات بہت خراب ہیں، افسوس بھی کیا۔ لیکن عراقیوں کے لیے زیادہ شرمندگی کا باعث بنا کہ عراق کی جو قیادت ہے سیاسی، اس کے لیے واقعی ننگ ہے یہ کہ یہ ان کی حالت ہے، ان کے ملک کے اوپر اس طرح سے دوسرا آدمی آ کے گھس جاتا ہے۔ اس سے زیادہ شرمناک بیان یہ ہے کہ عراق میں ہم بیٹھیں گے، عراق میں ہم رہیں گے، عراق میں اپنی فوج رکھیں گے، ایران پر نظر رکھنے کے لیے، ایران پر نگاہ رکھنے کے لیے، ایران کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم عراق میں بیٹھیں گے۔ اب یہ اہل عراق کے لیے شرمندگی ہے، یہ شرمساری کی بات ہے، یہ انہیں ننگ ہے ان کے لیے یہ ٹرمپ کا یہ بیان۔ اب وہ علیحدہ بات ہے کہ ایران نے عراق کے لیے کیا کیا ہے، داعش سے جان چھڑائی ہے، تو ہر عراقی کو ایران کا شکر گزار ہونا چاہیے، فرد فرد کو ہونا چاہیے۔ برفرض اگر ناقدرے ہیں اور نہیں ہے یہ احساس ان کے اندر، تو کم از کم یہ جواب تو نہ دیں کہ امریکی لشکر داعش خونخوار اگر تمہارے ملک میں آ رہے اور ذبح کر رہا ہے فرد فرد کو پکڑ کے چھریوں سے، اور اس وقت ایران جاتا ہے پڑوس سے سابقہ ماضی کی تلخیاں بھول کر اور تمہیں نجات دلاتا ہے، داعش کو باہر نکالتا ہے، جبکہ ترکی اور عرب سارے مل کر داعش کے پشتبان تھے اور عراق ڈوب رہا تھا، عربوں کی مدد سے نابود ہو رہا تھا سوریا اور عراق، اور باقاعدہ وہاں کفرستان بننے جا رہا تھا، تکفیری حکومت بننے جا رہی تھی، ایسے میں یہ لوگ گئے اور انہوں نے جا کر آپ کو نجات دی ہے، اب جواباً آپ نے یہ جواب دیا ہے کہ اپنا ملک ایران دشمن، انقلاب دشمن ٹرمپ کے حوالے کر دیا ہے، وہ کھل کے دنیا کے سامنے یہ کہے کہ عراق میں ہم رہیں گے ایران کے اوپر نظر رکھنے کے لیے۔ ایران تو امریکہ کو ڈیل کرنا جانتا ہے، 40 سالہ جنگ ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، اور بخوبی لڑی ہے ایرانیوں نے یہ جنگ امریکہ کے خلاف، لیکن عراقیوں کا اس میں کیا رول ہونا چاہیے، عراق کیا رول ادا کرے؟ آیا جنہوں نے تمہیں داعش سے نجات دی ہے، قاتل و خونخوار لشکر سے، اس کے دشمن کو بٹھا کے بغداد میں امریکی سفارت خانہ ہے جس میں 40,000 افراد کی رہائش کی گنجائش ہے، 40,000 خاندانوں کی گنجائش ہے وہاں پر رہنے کی، فیملی سمیت رہ سکتے ہیں۔ یہ سفارت خانہ دنیا کا سب سے بڑا سفارت خانہ بغداد میں بنایا ہے، 40,000، 40,000 کئی ڈویژن فوج بنتی ہے، کئی ڈویژن فوج بنتی ہے 40,000 یہ فوج وہاں پر رکھے گا ایران کے اوپر حملہ کرنے کے لیے۔ یہ عراقیوں کو چاہیے کہ اس کی تلافی کریں، ذلت ہے اس بیان کے سامنے خاموش رہنا یا یہ موقع دینا امریکہ کو، اور یہ برداشت کرنا، یہ ذلت، یہ عراقیوں کے لیے مناسب نہیں ہے، شان حکومت عراق نہیں ہے. ایک اور جو واقعہ گزشتہ ہفتے وقوع پذیر ہوا ہے, بہت تاریخی نوعیت کا ہے, وہ ہے کہ عالم مسیحیت, عیسائی تین فرقے ہیں بڑے, جس طرح مسلمانوں کے اندر اب زیادہ فرقے بن گئے ہیں, پہلے شیعہ سنی تھے, اب زیادہ ہو گئے ہیں, شیعہ اور سنی نہیں رہے بلکہ اب یعنی سنی نام کی اب وہ جماعت نہیں رہی, اب ہو گئے سنی کے بجائے دیوبندی, اہل حدیث, بریلوی, یعنی اب چار ہو گئے ہیں, شیعہ, دیوبندی, اہل حدیث اور بریلوی. پاکستان میں سنی نہیں رہے, سنی بٹ گئے ہیں چار پانچ, اور جتنی منافرت شیعہ کے ساتھ ہے اتنی ہی آپس میں بھی ان کے دڑوں میں شروع ہو گئی ہے, کہ یہ بھی ایک بہت افسوسناک پہلو ہے کہ ہرچند شیعہ سنی ایک خلیج تھا لیکن اپنے طور پر تو ایک تھے, سنی ایک تھے, لیکن آج سنی بھی کئی شکلوں میں بٹ گئے ہیں اور شدید آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جذبات, احساسات رکھتے ہیں, کہ افسوسناک ہے یہ بات بھی. یہ میں نے حوالہ اس لیے دیا, عیسائیوں میں بھی اسی طرح سے ایک تقسیم ہے, عیسائیوں کے تین بڑے فرقے ہیں عالمی سطح پر, ایک کیتھولک عیسائیت ہے, ایک آرتھوڈاکس عیسائیت ہے اور ایک پروٹیسٹنٹ عیسائیت ہے. کیتھولک عیسائیت جو سب سے زیادہ ہے, اکثریت ہے پوری دنیا میں, جس کا سربراہ اس وقت پاپ فرانسس ہے, پہلے پاپ بینڈکٹ تھا, اس سے پہلے پاپ جان پال تھا اور اب پاپ فرانسس ہے, ان کا سب سے بڑا رہبر اعظم, سب سے بڑا پادری جو پوری دنیا کا رہبر ہے عالم مسیحیت, کیتھولک مسیحیت کا. اور اسی طرح ایک مسیحیت اور ہے پروٹیسٹنٹ, جو علیحدہ فرقہ ہے, کیتھولک کے مخالف ہیں, اور ایک اور ہے آرتھوڈاکس جو روس کے اندر ہیں, اور روسی علاقے کے اندر یہ مسیحیت وہاں موجود ہے. یہ تین علیحدہ علیحدہ فرقے ہیں, ایک دوسرے کو نہیں مانتے, ایک دوسرے کو سرے سے وہ عیسائی نہیں مانتے, بالکل منافرت ہے مذہبی ان کے درمیان آپس میں, فرقہ واریت ہے, لڑتے بھی ہیں کبھی کبھار. سب سے بڑا جو فرقہ ہے کیتھولک, اس کا سربراہ پوپ فرانسس پہلی دفعہ تاریخ میں, تاریخ مسیحیت میں پہلی دفعہ ان کا پاپ اعظم, پادری اعظم, رہبر اعظم ان کا پہلی دفعہ یہ جزیرہ نما عرب میں داخل ہوا ہے, تاریخ میں پہلی دفعہ, اس سے پہلے کبھی بھی اس خطے میں نہیں آیا تھا. یعنی یہ عرب ممالک جو خلیجی ممالک ہیں, اس وقت کئی ملک بن گئے ہیں, سعودی عرب ہے, متحدہ عرب امارات ہیں, یمن ہے, اور اس کے ساتھ عمان ہے, کویت ہے, قطر ہے, بحرین ہے, یہ مختلف چھوٹے چھوٹے ملک جو مل کے ایک حصہ بنا ہوا ہے. اس حصے میں پوری تاریخ میں مسیحیت کا رہبر نہیں داخل ہو سکا. تاریخ میں ایک بڑی تلخی ہے مسلمانوں کے اور مسیحیت کے درمیان, جس کا اوج صلیبی جنگیں ہیں. فلسطین کے اوپر یہ جنگیں ہوئی ہیں, مسلمان کا یہ دعویٰ تھا کہ فلسطین ہمارا ہے, یروشلم, اور عیسائیت, مسیحی کہتے تھے یہ ہمارا ہے. ابھی یہود کے ساتھ, اسرائیلی یہودی ہیں, صہیونسٹ یہودی ہیں, اس وقت یہودیوں کے ساتھ جنگ نہیں تھی, عیسائیوں کے ساتھ جنگ تھی اور اسی یروشلم کے اوپر تھی, اور کئی سال تک یہ جنگیں جاری رہیں, صلیبی جنگیں, اور ان میں بہت قتل و غارت ہوئی, اور آخر کار عیسائیت کو شکست ہوئی اور مسلمانوں نے فلسطین اپنے ساتھ ملحق کیا. یہ ایک بڑی تلخ کاروائی اسی خطے کے اندر عرب دنیا کے اندر رہی ہے، عیسائیت اور مسلمانوں کی جنگیں تاریخی، یہی باعث بنا کہ ان میں آپس میں کافی تلخیاں دوری رہی ہیں. چونکہ یہ خطہ جزیرہ نما عرب، مکہ اور مدینہ اس کے اندر موجود ہے، اس وجہ سے اسلام کے نام پر اس کی ایک خاص اہمیت ہے اس خطے کی. اور اس خطے کو یہاں سے دور رکھا گیا، پاپ مسیحیت دور رہی اس سے، چونکہ قبول نہیں کرتے تھے ایک دوسرے کو، ایک خاموش یا سرد جنگ تھی ان کی آپس میں. لیکن ابھی ایک فاتحانہ انداز سے جب جزیرہ نما عرب کے اندر ایسی حکومتیں اور حکمران ہیں جو مکمل طور پر غلام بن گئے ہیں عالم مسیحیت کے، یورپ کے، امریکہ کے، ان کے اس دوران، حکومت کے دوران ان کو موقع ملا ہے کہ پاپ اعظم بہت ہی فاتحانہ انداز سے داخل ہو متحدہ عرب امارات میں، ایک بین المذاہب کانفرنس کے اندر شرکت کے بہانے سے آیا ہے، ساتھ جامعہ الازہر کا مفتی اعظم وہ بھی آئے ہیں یہاں پر. دو دنیا اسلام کی دو بڑی شخصیتیں، دنیا مذاہب کی دو بڑی شخصیتیں، ایک عیسائی اور ایک اسلام کے نام پر ان کو وہاں بلایا گیا ہے، اور پاپ نے وہاں آ کر گفتگو بھی کی ہے، بیانات بھی دیے ہیں، اور جو اس کا کردار ہے وہ اس نے انجام دیا ہے. اور ساتھ ہی اخباروں کے مطابق یہ اعداد و شمار بھی پہلی دفعہ نشر ہوئے ہیں کہ 1,000,000 عیسائی متحدہ عرب امارات میں رہتے ہیں، کیتھولک عیسائی رہتے ہیں. 1,000,000 جو مسلمان ملک ہے اس کے اندر 1,000,000 عیسائی ابھی باقاعدہ طور پر وہاں کے شہری ہیں اور رہ رہے ہیں وہاں پر. یہ بھی ایک رویداد ہے اس کے بھی کافی مختلف اثرات ہیں اور پہلو ہیں. ایک اور جو مناسبت بہت اہم ہے تاریخی نوعیت کی، وہ انقلاب اسلامی کے 40 سال اس آنے والے ہفتے میں مکمل ہونے والے ہیں، 11 فروری کو. آج 8 فروری ہے اور 3 دن بعد یہ تاریخی دن آنے والا ہے کہ انقلاب اسلامی، جو ایک اپنی منفرد پہچان کے ساتھ وقوع پذیر ہوا، اور پھر اس کے بعد انقلاب کی کامیابی کے بعد ساری دنیا نے اس کا مقابلہ کیا، اس کو روکنے کی کوشش کی، ختم کرنے کی کوشش کی، سب ایک دفعہ نہیں بارہا اکٹھے ہوئے، اور اب وہ سربلندی کے ساتھ، سرفرازی کے ساتھ اپنے 40ویں سال میں داخل ہو رہا ہے. خصوصاً اس تناظر میں کہ شیاطین وقت نے، شیاطین عالم نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ ہم 40ویں سال میں ہی داخل نہیں ہونے دیں گے اور 40ویں سال مکمل نہیں ہونے دیں گے. آج اللہ نے یہ دن قریب لایا ہے کہ ان کی شومی چشم کے باوجود آج یہ انقلاب اپنی 40ویں سالگرہ میں داخل ہو رہا ہے. یہ بہت بڑا الہی انعام ہے اس انقلاب کے متعلق. چونکہ ہو رہا ہے پروگرام یہیں جامعہ کے اندر، تمام انقلاب دوست حضرات و خواتین کی شرکت سے انشاءاللہ 10 فروری کو یہاں انقلاب کے 40ویں سال کی مناسبت سے یہاں پروگرام ہے، سیمینار ہے. تو باقی تفصیلی گفتگو اس رویداد کے متعلق انشاءاللہ وہاں بیان ہوگی. یہ تاریخی کامیابی جو انقلاب کے نصیب ہوئی ہے، ہم تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خامنہ‌ای دامہ ظلہ العالی، تمام ملت ایران کو بھی تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں، تمام انقلابیون عالم کو، انقلاب دوست تمام خواتین حضرات کو تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں، اور بالخصوص شہیدوں کے ان خاندانوں کو جنہوں نے اس انقلاب کی کامیابی اور بقا اور اس کی حفاظت کے لیے قربانیاں دی ہیں، انہیں اور ان مجاہدین کو جن کے دوش پر اس انقلاب کا سارا نظام چلا ہے اور انہوں نے آج تک دفاع کیا ہے، ان سب کو تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ انقلاب اسی طرح سرسبز و دائم و قائم رہے گا. انقلاب حضرت عصر، حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تک، اور وہ صاحب اصلی اس انقلاب جہانی سے انشاءاللہ یہ انقلاب متصل ہوگا. اس بارے میں تفصیلی گفتگو انشاءاللہ 10 فروری کو جو پروگرام ہوگا اس میں عرض ہوگی. اور سب سے بڑی مناسبت جو اس ہفتے کی ہے اور گزشتہ ہفتے کی بھی ہے اور اگلے ہفتے میں بھی منتقل ہو رہی ہے، وہ ہے ایام فاطمیہ ہیں، ایام سوگواری حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا. یہ موضوع جناب سیدہ کے ایام سوگ کے بھی ہیں، اور یہی ربیع جمادی الثانی، روز ولادت بھی اسی ماہ کے اندر ہے، روز شہادت بھی اور روز ولادت بھی، 3 جمادی روز شہادت ہے اور 20 جمادی الثانی روز ولادت ہے. اور 20 جمادی الثانی بھی الحمدللہ حوضے میں یا جامع ام الکتاب میں کئی سالوں سے منعقد ہے بھرپور طریقے سے. اس دفعہ بھی انشاءاللہ تمام ملک سے خواتین نے شرکت کرنی ہے، بھرپور کانفرنس ہے بہت ہی عظیم الشان جامعہ ام الکتاب کے اندر، ملک بھر سے تمام خواتین اس میں شریک ہوں گی. البتہ جو یہاں مومنین مرد حضرات بھی ہوں گے وہ بھی شریک ہو سکتے ہیں، پہلے جگہ قلیل ہونے کی وجہ سے مردوں کی نشستوں کا اہتمام نہیں تھا، لیکن اب الحمدللہ وہ انتظام ہے، لہذا مرد بھی اس میں، مومنین بھی شرکت کر سکتے ہیں، لیکن ہے بنیادی طور پر خواتین کا پروگرام ہے یہ. سب سے جو اہم پہلو ہے حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ تعالی علیہا کا، وہ سیرت حضرت زہرا ہے، جو ایک منبع ہے دین کا، شریعت کا. ہر چند اس منبع سے تمسک نہیں کیا جاتا، فقط فضائل و مصائب پر اکتفا کیا جاتا ہے، لیکن سیرت جناب سیدہ اور طرز عمل جناب سیدہ، طرز حیات جناب سیدہ، طرز زندگی حضرت سیدہ کا، اور مختصر سی زندگی میں مختصر مختلف میدانوں میں جا کر جو کردار ادا کیا اور جو اصول پیش کیے، وہ تمام بشریت کے لیے ہدایت کا جاری سرچشمہ ہے. عموماً جو معتقدین ہیں، عقیدت مند ہیں، اپنے عقیدت کے اظہار پر بات ختم کر دیتے ہیں، وہیں پر موضوع ٹھپ کر دیتے ہیں، لیکن بات عقیدت سے آگے ہے. حضرت زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی سیرت طیبہ ہر مومن کے لیے، مرد و زن کے لیے ایک حجت ہے اور ذریعہ نجات ہے، خصوصاً آج کے دور کے اندر جس کی اول تشریح ہو، وہ سیرت مکمل طور پر مختلف پہلوؤں سے اور مختلف موضوعات پر مختلف میدانوں کے اندر، اور پھر اس سیرت کو ہم اپنی زندگیوں میں داخل کریں، اپنے گھروں کے اندر، اپنے ماحول کے اندر، اپنے ملک کے اندر، اپنی قوم کے اندر اس سیرت کو تہذیب میں تبدیل کریں. چونکہ جناب سیدہ کا ہم نے صرف مقام سنا ہے، فضائل سنے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے جو اہتمام جناب سیدہ کے لیے تھا، اور بعد میں دوسرا موضوع مصائب ہیں جو حضرت زہرا پر نازل ہوئے، جس کا خود انہوں نے تذکرہ فرمایا اور بیان کیا کہ مجھ پر بہت مصائب ڈھائے گئے ہیں. مختصر وقت کے اندر، چند دنوں کے اندر اتنے عظیم مصائب ڈھانا، یہ بھی ایک پہلو ہے حضرت سیدہ کی زندگی کا، لیکن یہ سب جو لپٹا ہوا ہے اس کے اندر سیرت ہے. اس فضائل و مصائب کے اندر جو لپٹی ہوئی ایک پاکیزہ چیز ہے، وہ سیرت طیبہ ہے، حضرت زہرا کی زندگی حیات طیبہ کا ایک نمونہ ہے، حیات طیبہ جس کا وعدہ قرآن نے ہر مومن مسلمان کے ساتھ کیا ہوا ہے، اگر تم عمل صالح انجام دو تمہیں حیات طیبہ عطا ہوگی. وہ مجسم طور پر حضرت زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی حیات مبارک میں موجود ہے. اس کے لیے اہتمام کی ضرورت ہے. جہاں عقیدتی مجالس کا اہتمام ہوتا ہے وہاں سیرت کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. بارہا یہ ارادہ کیا لیکن توفیق نہیں ہو رہی کہ چونکہ دو تاریخیں ہیں تاریخ میں تاریخی لحاظ سے جو شہادت حضرت زہرا کے لیے ذکر کی جاتی ہیں، ایک 13 جمادی الاول ہے اور ایک 3 جمادی الثانی ہے، اور بعض جگہوں پر دونوں مناسبتوں سے مجالس برپا ہوتی ہیں، لیکن وہی یا پرسے کی مجالس برپا ہوتی ہیں یا فضائل کی مجالس برپا ہوتی ہیں، سیرت اس کے اندر تبیین نہیں ہوتی. سال ہر سال قم مقدسہ میں شرف ملا، وہاں پر اساتید، بزرگان، مجتہدین، مراجع، ہر گھر میں خصوصاً مجتہدین کے دفاتر میں یہ مجالس برپا ہوتی تھیں بڑی اہتمام کے ساتھ، اور آرزو ہوتی تھی کہ کسی جگہ پر کسی مجلس میں سیرت حضرت سیدہ بیان کی جائے. لیکن ایک ہی مضمون دہرایا جاتا تھا. آپ 20 سال پہلے جو مجلس سنی اس میں بھی یہی مضمون، 20 سال کے بعد جو مجلس ہے اس میں بھی یہی مضمون، اگر 10 مجلسیں شہر میں ہو رہی ہیں 10 کے 10 میں یہی ایک ہی مضمون مصائب کا یا وہ فضائل کا چل رہا ہوتا تھا. سیرت کو کوئی چھوتا نہیں تھا، اور اسی وقت سے یہ آرزو تھی دل کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موقع ملے تو یہ پہلو بیان کیا جائے. شروع بھی کیا قم مقدسہ میں، سیرت کا موضوع تبیین ہوا تو لاب عزیز کی خدمت میں، لیکن وہ توفیقات قم ساری پاکستان آ کر ختم ہو گئیں اور یہاں پر دیگر مسائل آگے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے اندر زیادہ وقت صرف ہو گیا. ابھی بھی یہ ارادہ ہوتا ہے کہ 13 جمادی الاول سے 3 جمادی الثانی تک مسلسل یہ بیچ کے جو ایام ہیں 2 اشرے، یہ حضرت زہرا کے نام سے ہی برپا کیے جائیں اور ان کے اندر مفصل گفتگو ہو، لیکن پھر بھی وہ کام نہیں ہو سکا بعض دیگر جو ثانوی کام جاری ہیں ان کی وجہ سے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو اس موضوع کو طلاب کے سامنے بھی، خواتین کے سامنے بھی اور جوانوں کے سامنے بھی بیان کرنے کی اشد ضرورت ہے. جو خلا باقاعدہ موجود ہے اور ہر سطح پر موجود ہے وہ سیرت کا ہے، اور خصوصاً سیرت حضرت زہرا سلام اللہ تعالی علیہا. خداوند تعالی سے دعا ہے کہ پروردگار انشاءاللہ ہم سب کو خداوند تعالی حضرت زہرا کی سیرت کی معرفت عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.